الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين میرے معزز اور محترم دوستوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کے جو جد امجد ہیں اور انسانوں کے جو سب سے پہلے ہیں حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام ان کی جو پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے تو قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں روئے زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں اور خلیفہ کے جو ہم عام طور پہ معنی بیان کرتے ہیں وہ ہوتا ہے بعد میں آنے والا پیچھے آنے والا نیابت کرنے والا لیکن ہر انسان کے لیے جب لفظ خلیفہ کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں معنی کا تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے اور وہ فرق یہ کیا جاتا ہے کہ عام طور پہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنے اصل کا مقام پاتا ہے اور اپنے بڑے کی جگہ پہ براجمان ہوتا ہے اور اس کے وہ جو تمام مرتبے ہوتے ہیں، سلسلے ہوتے ہیں، اہم ترین ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس میں وہ اپنے اصل کی نیابت کرتا ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک خالق ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک الہ ہیں، وہ رازق ہیں، وہ سب کے کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، اور انسان جتنا بھی ترقی کر لے، جتنا بھی آگے بڑھ جائے، جتنا بھی علم حاصل کر لے، وہ مخلوق ہی رہتا ہے، اور مخلوق وہ کبھی بھی خالق کی جگہ نہیں لے سکتی۔ مخلوق جتنی بھی آگے بڑھ جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتی، مخلوق جتنے بھی زیادہ جد و جہد کر لے، جتنی بھی زیادہ اجتہاد کر لے، مجاہدہ کر لے، کسی صورت میں بھی وہ حاجت روا نہیں ہوتی، مشکل کشا نہیں ہوتی، رازق نہیں ہوتی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو خلیفہ کہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اندر دو قسمیں ہیں اور انسان کے لیے دو راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستوں کی طرف رہنمائی دی ہے، اس کو دکھائے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے یہ راستے منتخب کیے ہیں۔ وہ دو راستے کون سے ہیں؟ ایک راستہ رحمانی ہے اور دوسرا راستہ شیطانی ہے۔ جو انسان اپنے خالق کی تعلیمات کو سن لیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے، اس سے فائدہ بھی لیتا ہے، اس سے علم بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ انسان ہے کہ جو روئے زمین پہ اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیمات کا محافظ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتابوں کا امین ہے، اللہ کے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اور جو انسان کسی بھی صورت میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو یہ اسی روئے زمین کے اندر اللہ کی تعلیمات کا خلیفہ تو نہیں، البتہ فتنہ اور فساد کا سبب وہ ضرور ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں روئے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، تو ملائکہ اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، سوال کیا کہ اے اللہ، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ روئے زمین پہ ایک ایسی مخلوق کو بھیج رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، جو زمین میں فتنہ برپا کرے گی اور خون بہائے گی۔ تو انسان کے جو فرشتوں نے اندازہ لگایا ہے اور فرشتوں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ ایک حد تک درست ہے، اور ان کا یہ اندازہ کہ یہ مخلوق جب روئے زمین پہ رہے گی اور روئے زمین پہ اس کو ضروریات کی حاجت ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، اس لیے کہ غیب کا علم یہ خاصیت ہے الوہیت کی، جیسے کہ اللہ وحدہ لا شریک الہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک خالق ہیں، اللہ رب ہے۔ تو جو ذات الہ ہوتی ہے، جو ذات رب ہوتی ہے، جو ذات رازق اور خالق ہوتی ہے، اس کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے ایک بہت ہی خوبصورت صفت وہ عالم الغیب ہوتی ہے، اور جو ذات مخلوق ہوتی ہے، جس ذات کو خود اپنی پیدائش میں اختیار نہیں ہوتا ہے اور جس ذات کو خود اپنے رزق میں، اپنی زندگی میں، اپنی موت میں اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ ذات الہ نہیں ہوتی۔ اور جو شے الہ نہیں ہے وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ جو فرشتوں کا سوال ہے اور استفسار ہے، اس کا علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ بات دیکھی کہ یہ جو روئے زمین پہ خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اس کے اندر وہ والی صفات موجود ہیں کہ جو صفات اپنے طلب کے لیے کوشش کرتی، اور وہ صفات اپنی طلب کی کوشش میں دوسرے کے حق کو ختم کرتی ہے۔ مسئلہ آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اور انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پینے کی ضرورت ہے، اور انسان کے اندر بشری تقاضے موجود ہیں تو اس کو اپنے جنس مخالف کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور انسان تھک جاتا ہے تو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو سارے کے سارے تقاضے ہیں، یہ تقاضے حقیقت میں آپ دیکھیے کہ ہر طرف جہاں دین کی تعلیم موجود ہے عمل نہیں ہے، یا جہاں دین کی تعلیم موجود ہے لیکن اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہر بندہ، ہر شخص وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اسی عمل میں مصروف۔ مثلا کوئی شخص کسی علاقے کا بڑا ہے، کسی ادارے کا بڑا ہے، کسی آرگنائزیشن کا بڑا ہے، تو اس کی پوری جو کوشش ہوتی ہے اور اس کی جو پوری کی پوری توجہات کا مرکز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے कि जी मुझे कुछ ना, मेरी सीट को कोई खतरा लाहिक ना। अब आप इस कायदे के ऊपर कयास कर लीजिए, अपने मोहल्ले के काउंसलर से लेकर वजीर आजम की सीट तक हर आदमी वो यही कोशिश कर रहा है कि जी ये जो सीट है ये मुझे क्यों नहीं मिली, ये फलां को क्यों मिली। इसी तरह कोई जमीन पर काबिज है, कोई किसी के घर पे काबिज है, कोई किसी की जगह का निगरान बना दिया गया है, कोई किसी की जगह का अमानतदार बना दिया गया है। हर तरफ कोशिश यही है कि सबसे पहले अपना वजूद है, सबसे पहले अपने तकाजे हैं, सबसे पहले अपनी हाजतें हैं। अगर वो पूरी हो रही हैं तो फिर आगे जो मामलात उनकी मर्जी के मुताबिक होते हैं वो ठीक है। और जहां पे जो चीज, जो अमर, जो मामला उनकी मर्जी के मुताबिक से हट जाता है या जहां पे उनकी हुक्म के मुताबिक नहीं बात हो रही होती, वहां पे लड़ाई है, वहां पे फसाद है, वहां पे फितना है, वहां पे कत्लो गारत है, वहां पे दंगा है। तो जो इंसान की फितरत है, इस फितरत के अंदर ये चीज मौजूद है और फरिश्तों ने जो मुशाहदा किया है वो मुशाहदा यही है कि ये जो मखलूक रोए जमीन पे खलीफा बनाकर भेजी जा रही है, अल्लाह ताला से फरिश्तों ने कहा कि ये मखलूक ये रोए जमीन पे फसाद करेगी, खून बहाएगी, कत्लो गारत करेगी। तो जो कमकल आदमी होगा और जो मामले की गहराई को समझता नहीं होगा वो बोलेगा कि देखिए फरिश्तों को इल्मुल गैब आ चुका है और देखिए कि फरिश्ते वो हजरत आदम के बारे में ये बात जान चुके हैं कि इनकी जो नस्ल होगी और इनका जो औलाद होगी वो जमीन पे जाकर फसाद करेगी, फितना करेगी, ये बात दुरुस्त नहीं। और इस मसले को समझना भी जरूरी, मसले को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस हदीस की तरफ तवज्जो करनी होगी कि जिस हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्राइल आए थे और हजरत जिब्राइल ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए थे कि अल्लाह के रसूल ईमान क्या है और एहसान क्या है। एहसान के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अंताबुद रब्बका का अन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, कि एहसान ये है अपने रब की इबादत करो और वो इबादत ऐसी अजीम हो, ऐसी शान वाली हो कि उस इबादत में आप अपने रब का मुशाहदा कर रहे हो, उस इबादत में आप ये बात महसूस कर रहे हो और आपके अकीदे में और आपके यकीन में ये बात मौजूद हो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक, उनके حضور میں ان کے سامنے میں موجود ہوں. اور اللہ وحدہ لا شریک کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں. اور فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ مقام اور مرتبہ جسے علماء مرتبۃ الشہود کہتے ہیں، دو مرتبے ہیں عبادت میں، ایک مرتبہ ہوتا ہے مرتبۃ الشہود کا اور ایک مرتبہ ہوتا ہے مرتبۃ العلم کا. علم کا ہونا یہ تو ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو سجدہ کر رہے ہیں، ہم جو دعا کر رہے ہیں، یہ ہم اللہ کے حضور کر رہے ہیں. اور جب یہ علم ترقی کرتا ہے اور جب اس علم کے اندر رسوخ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا مرتبہ نصیب کر دیتے ہیں کہ علم کے ساتھ مشاہدہ اور شہود کا مرتبہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور جب مرتبۃ الشہود پہ کوئی شخص کوئی مخلوق قائم ہو جاتی ہے تو جو پوری دنیا ہے اور جو پوری کائنات ہے اللہ کے قرب کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبولیت کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی کے برکات اور اللہ کے فضل کے حصول کی وجہ سے دنیا کی وہ چیزیں جو ایک عام آدمی کے علم میں نہیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے خاص بندوں کو علم میں دے دیتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنی فوج کے صفیں ترتیب دیتا ہوں اور میں نماز میں جو جنگی چالیں ہوتی ہیں اور جو جنگی قاعدے ہوتے ہیں ان کے اوپر غور کرتا ہوں. تو ایک عام آدمی کو تو تعلیم یہ ہے کہ نماز میں توجہ اللہ کی طرف، قبلے کی طرف، سجدے کی جگہ کی طرف ہونا ضروری ہے. اور ہم علماء اور اہل دین وہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ جب نماز میں ہوں تو یکسوئی ضروری ہے اور جب ہم نماز میں ہوں تو اپنے خالق اور اپنے رب کی طرف فکر کا ہونا ضروری ہے. اور جو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کے بکھیڑے ہیں، ان کی طرف سے توجہ کا ہٹ جانا ضروری ہے. جبکہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو نماز میں میں اپنے مجاہدین کی صفیں اس کی ترتیب دیتا ہوں اور اس کو ٹھیک کرتا ہوں. تو ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ ہم لوگ یا ایک عام بندہ جب وہ نماز میں دنیا کے امور کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ جو نماز کا مرتبۃ العلم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا مرتبہ، ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا تھا، میں کون سی نماز پڑھ رہا تھا. اور یہ جو اہل دین اور ہمارے بڑے اور بزرگ یہ لوگ جو نماز کے اندر غور و فکر کرتے تھے اور توجہات کرتے تھے وہ مرتبۃ العلم نہیں تھا، وہ مرتبۃ الشہود ہوتا تھا۔ اور مرتبۃ الشہود کی خاصیت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہ کسی کو نصیب کر دیتے ہیں تو پھر جو دنیا کے امور ہیں اور جو مخلوق سے متعلق چیزیں وہ ساری کی ساری اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے اور اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی رحمتوں سے وہ آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا ملکہ دے دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک عام انسان کے مقابلے میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو صحابی ہوتا ہے، جو تابعی ہوتا ہے، ان کو ایسی ایسی علم حاصل ہو جاتے ہیں، ان کو ایسی خاص قسم کے راز حاصل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ عام لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر علم غیب اس دنیا میں کسی مخلوق کے نصیب ہوتا تو وہ یقیناً پیغمبروں کو نصیب ہو جاتا، اور پیغمبروں میں پھر جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم غیب نہیں جانتا ہوں اور میں اپنے لیے نفع اور ضرر کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اور انبیاء نے جب اپنی قوموں کو تبلیغ کی تو قرآن کریم کے اندر ان انبیاء کی تعلیمات بھی موجود ہیں، اور قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، اے لوگوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں علم الغیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ملک ہوں، فرشتہ ہوں۔ تو پتہ چلا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ حاجت روا نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر خزانے موجود نہیں ہیں اور قرآن کریم میں آیت میں موجود ہے، جب خزانے موجود اللہ کے مخلوق کے پاس نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، تو مخلوق کے لیے اس میں کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ علم غیب ہے تو انبیاء خود فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اور حضرت نوح نے بھی کہا ہے، حضرت ہود نے بھی کہا ہے، حضرت صالح نے بھی کہا ہے، تمام انبیاء نے کہا ہے کہ ہم علم الغیب جانتے نہیں ہیں۔ اور تیسری بات کہ جی یہ پیغمبر عام آدمیوں کی طرح نہیں ہے، اس پیغمبر کے اندر کوئی خاص قسم کے ملکے موجود ہیں، یہ پیغمبر تو فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ باتیں کافر کرتے تھے، یہ باتیں مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے یہ تو ہمارے خاندان کا آدمی ہے، اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے یہ تو ہماری قوم اور ہماری بستی کا بندہ ہے، ہمیں تو پیغمبر چاہیے تھا جو فرشتہ ہوتا، جو آسمان سے نازل ہوتا، اور آج بھی ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کبھی آپ پیغمبر کو نور کہتے ہیں، کبھی پیغمبر کو ملک کہتے ہیں، کبھی پیغمبر کو بشریت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ باتیں غلط. اور اس کی جو مثال میں نے آپ سے واقعہ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آواز دیتے ہیں یا ساریت الجبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا ایک لشکر دشمن مصر کی طرف بھیجا تھا، اور وہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، خطبہ ہو رہا تھا، جمعے کی تیاری ہو رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. وہاں مدینہ منورہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی حضرت ساریہ کو کہ اے ساریہ، پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اور پہاڑ کے پیچھے دشمن موجود ہے. اور حضرت ساریہ نے یہ آواز مصر میں سنی، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جمعہ چھوڑو، خطبہ چھوڑو، مجھے خلیفہ کی آواز آ رہی ہے، اور خلیفہ فرما رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. اور جب وہ صحابہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے تو واقعتاً وہاں پہ دشمن موجود تھا، اور دشمن نے اپنی منجنیق اور اپنی توپیں، اس قسم کی چیزیں تیار کی ہوئی تھیں کہ جب یہ لوگ نماز پڑھیں گے، جمعے کی تیاری کریں گے، تو ہم ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے. اس واقعے کو دلیل بنا کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے، حضرت عمر مدینہ میں ہیں، حضرت ساریہ مصر میں ہیں، اور حضرت عمر مدینہ سے آواز دے رہے ہیں، اور حضرت ساریہ مصر میں وہ آواز سن رہے ہیں، تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور یہ مرتبۃ الشہود ہے کہ جب ایک آدمی اپنے رب کی ایسی عبادت کر لیتا ہے، ایسی اخلاص کے ساتھ کر لیتا ہے، ایسی دل لگی کے ساتھ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خلائق کو مسخر کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے مخلوقات مسخر ہو جاتی ہیں، اور اس کی زبان میں ایسا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ جب وہ دریا کو حکم کرتا ہے تو دریا بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور جب وہ مسلمانوں کو حکم کرتا ہے، انسانوں کو حکم کرتا ہے، تو وہ لوگ بھی ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، میں نے ابتدا میں ایک حدیث پڑھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، اور ایک اور سند میں موجود ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان، اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان، اور دوسری روایت کے مطابق صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مطلقاً لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور مطلقاً لوگوں میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے جو دوسرے مسلمان اور لوگ ہیں وہ محفوظ ہوں. اور ہماری جو امت ہے، کنتم خیر امت تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یدعون الی الخیر، یہ جو ہماری امت ہے اور جو ہماری قوم ہے، ہماری جو پہچان ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ تین چیزیں ہیں. نمبر ایک، وہ خیر کی طرف بلاتی ہیں. نمبر دو، وہ امر بالمعروف کا حکم دیتی ہیں. اور نمبر تین، وہ نہیں عن المنکر، جو برائیاں ہیں، جو بدیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، ان سے روکنے کا حکم دیتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب تعلیمات کا فقدان ہو جاتا ہے اور جب ہمارے دین کی تعلیمات سے دوری ہو جاتی ہے تو پھر جو انسانوں کا رویہ ہے وہ بدلتا ہے، اور پھر انسانوں کے اندر جو ان کی وہ والی جو صفات ہیں جو فرشتوں نے بھی کی تھی، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ روئی زمین پہ ان کو آپ بھیج رہے ہیں، یہ تو فساد کریں گے، یہ تو خون بہائیں گے، تو وہ والی جو حیوانی والی صفات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ مسلم یہ سلامتی سے ہے اور مومن یہ امن سے، اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا کے اندر کہیں پہ بدامنی ہوتی ہے تو اس کا تعلق مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور کہیں پہ بھی دنیا کے اندر دنگا فساد ہوتا ہے تو آپ غور کر لیجئے اس میں عمومی طور پہ جو صف اول کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. تو ایک شاعر کہتا ہے کہ مجنوں نظر آتی ہے اور لیلا نظر آتا ہے، دنیا کا ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین پہ عمل صحیح سے کیا نہیں ہے، ہم نے اپنے جو اللہ بزرگ و برتر کی تعلیمات تھیں اور اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تعلیمات تھیں وہ ہم نے صحیح سے سیکھی نہیں ہیں. اگر سیکھی ہیں تو عمل نہیں ہے، اگر عمل ہے تو اس کے اوپر استقامت نہیں ہے. اور جہاں پہ پھر موقع ملتا ہے وہاں پہ ہم فساد بھی کرتے ہیں، فتنہ بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے پیغام پہنچا دینا یہ میری ذمہ داری ہے کہ سیاست یہ کی جاتی ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اور سیاست یہ کی جاتی ہے اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. اگر سیاست اس نہج پہ پہنچ رہی ہو کہ اپنے ملک کو خود آگ لگائی جا رہی ہو اور اپنے ملک کے اندر خود اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہ کیا جا رہا ہو، تو پھر ایسی سیاست یہ غلط. تو میرے محترم بھائیوں، اب ہمارا تعلق مسلمانوں سے ہے، ہمارا تعلق مومن سے ہے، یہاں تک کہ میں نے ابھی حدیث پیش کی ہے کہ مسلمان تو چھوڑیے جو کافر ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کا بھی جو جان ہے، اس کی بھی جو مال ہے، اس کا محفوظ ہونا ضروری ہے. تو ہمارا دین اس قسم کی تعلیمات نہیں دیتا، اور ہمارا دین وہ اس قسم کی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے تمام دعائیں قبول کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ حدیث شریف میں مسجد کے اندر لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر گزرنے کو گناہ کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر جمعہ کی نماز کے وقت لوگوں کے اطراف سے گزر کر اگلی صفوں میں جا کر اپنے لیے جگہ بنائی جائے تو کیا اس میں گناہ تو نہیں؟ حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے، اور حدیث کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جن کو اگلی صفوں میں بیٹھنے کا شوق ہے وہ پہلے آئیں اور پہلے بیٹھیں، اور بعد میں جو شخص آئے اور وہ کندھے پھلانگ کے آگے آتا ہو تو ایسے شخص کے لیے حدیث میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. اور ایک حدیث میں تو اس طرح بھی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن جمعے کے لیے تیاری کرے اور جمعے کی نماز کے لیے مسجد جائے اور کندھے نہ پھلانگے، باقاعدہ اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ جو کندھے پھلانگ پھلانگ کے آگے جاتے ہیں ان کے لیے جمعے کی جو برکات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ کنارے سے، اگر کنارے سے باقاعدہ ایسا کوئی راستہ موجود ہے کہ وہاں سے جانے سے آپ کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو تو جا سکتے ہیں؟ کبھی کبھی یہاں سے ہمارے ساتھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی راستہ موجود نہیں ہے تو پھر پیچھے بیٹھیں، آگے پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا ہے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، بلکہ جو آیت منسوخ کرنی ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن سے اٹھا لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، یہ آپ غلط سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ اَوْ نُنْسِحَا، یا ہم آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا آپ کے ذہن سے ہم اس آیت کو بھلا دیتے ہیں، تو آپ سمجھے نہیں ہیں، اس لیے آپ کا جو سوال ہے وہ غلط ہے. آگے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو آیت منسوخ تھی وہ اللہ نے حضور کے ذہن سے ختم کر دی، تو اب کوئی بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. وہی ہے کہ آپ کی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. کچھ آیتیں موجود ہیں لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور کچھ آیتیں وہ آپ کے ذہن سے اٹھا لی گئی ہیں، وہ بھی منسوخ ہو چکی ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. پوچھا ہے کہ اللہ پاک نے نام سکھائے حضرت آدم کو، جبکہ فرشتوں کے قول سے وضاحت ہے کہ فرشتوں کو یہ سکھائے ہی نہیں. یہ تو مسئلہ یہی ہے نا کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ میں ایک ولی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ولی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کتابیں وغیرہ میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا شما بھائی چکارے داری، اس میں آپ کا کوئی کام کاج نہیں ہے. ولی نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد مولانا روم کی جو وہ قیمتی کتاب تھی وہ ولی نے اٹھائی اور پانی میں پھینک دی، حوض میں پھینک دی. تو مولانا روم بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کیا کیا تم نے. ولی نے وہ کتاب واپس نکالی پانی سے، وہ کتاب بالکل سوکھی تھی، ایک قطرہ پانی کا اثر اس میں موجود نہیں تھا. تو مولانا روم نے اس سے پوچھا این چیز یہ کیا ہے، تو اس نے بھی جواب دیا شما بھائی جی کارے داری، اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، فرشت ہے وہ ایک الگ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا اور اللہ کے حکم کو بجا لانا ان کی ذمہ داری ہے. سارے ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ایک ساتھ ان کی موت ہوگی. انسان جیسے آج مر گئے، کل مر گئے، پرسوں پیدا ہو گئے، فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارے ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور جب ان کی ختم کا وقت آئے گا تو ایک ساتھ یہ ختم ہوں گے. اب وہ آ کے حضرت آدم کو غور غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ تو میری جگہ پہ. پوچھا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بمنزل کعبہ کے بنایا، پتہ نہیں آپ سے کس نے کہا ہے، میں نے تو یہ بات پہلی مرتبہ سنی ہے. حضرت آدم کعبہ کی بمنزلہ نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے اور حضرت آدم اللہ کی مخلوق ہے. سوال یہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبوس ہوئے تو معراج کے وقت بیت المقدس میں آپ نے امامت بھی کرائی، وہ امامت عالم برزخ میں تھی، بیوقوف. اور دوسری بات یہ ہے کہ امامت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو مبعوث کر دیا، بھیج دیا. یہ تو سوال کافر کرتے تھے، قال من یحیی العظام وهی رمیم، کہ میری جب ہڈیاں پاؤڈر بن چکی ہوں گی تو مجھے اٹھائے گا کون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ اٹھایا ہے وہ دوبارہ اٹھائیں گے. تو یہ جو امامت ہے یہ بالکل حقیقت میں ہوئی ہے، اور تمام انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے اور آپ کی تعظیم کے لیے وہاں پہ جمع کر دیا تھا. پوچھا ہے کہ خواب میں دانت کا گرنا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے. اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے تو کوئی اس کی عزت میں کمی آتی ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، فوری طور پہ صدقہ دے دیا جائے، اللہ سے رجوع کی جائے، استغفار کیا جائے تو ٹھیک ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ حضرت نے نہیں کہا، یہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے، وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، سورہ کہف میں آیت موجود ہے. اور العین حق، غالباً یہ روایت بھی موجود ہے کہ نظر لگتی ہے، اور نظر صرف حاسد کی نہیں لگتی، حاسد سے زیادہ جو خطرناک نظر ہوتی ہے وہ اپنوں کی ہوتی ہے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ماں کی نظر بیٹے کو لگتی ہے، باپ کی نظر بیٹے کو لگتی ہے. ہاں جب یہ کلمات کہہ دیے جائیں تو پھر اس کلمات کی برکت سے وہ جو شیطانی اثر ہوتا ہے نظر کا وہ ختم ہو جاتا ہے. بولے کہ آج ہماری بیٹی کا آپریشن ہے، دعا حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو صحت دے، جو حالت اسلام پہ مرحومین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو کسی بھی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرے. ہمارے ملک کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سیاسی قائدین کو غیرت دے، عقل دے، اور اپنی عوام کی سوچنے کی فکر دے، اور صرف اپنی سیٹ کے لیے لڑنا جھگڑنے سے اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے اور ان کے فساد سے محفوظ رکھے. حاضرین مجلس کے اللہ تعالی دعائیں قبول کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.